نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب إطعام الطعام من الإسلام حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير فقال صلى الله تعالى عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علیہ نبی امی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ایک دفعہ پھر محبت و الفت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی حمد و ثنا. نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، کتاب الایمان سے، صحیح بخاری شریف کتاب الایمان سے گزشتہ درس تک آپ کی خدمت میں کتاب الایمان باب نمبر 5 تک کی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. امام بخاری علیہ رحمت نے، اس طرح کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ضمناً ایک دفعہ پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ اپنی اس کتاب بخاری شریف کے اندر 8 کتابوں کو شامل کیا ہے، اور وہ 8 کتاب جس کتاب میں جمع ہو جائیں کتب احادیث کے اندر اس کو جامع کہا جاتا ہے. ان 8 کتابوں میں سے پہلی کتاب کتاب الوحی، کتاب الایمان، کتاب الاحکام، کتاب الجہاد الى آخره. تو ہم کتاب الایمان کی طرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے مسائل ایمانیات، اعتقادیات اور اسلامی نظریات جس انداز میں مروی ہیں، تو سیدنا امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کو کتاب الایمان کے ساتھ جمع کیا ہے. امام بخاری علیہ رحمت نے کتاب الایمان کے اندر 50 احادیث لی ہیں، پورے کتاب الایمان کی، اور ان 50 احادیث کو مختلف سبجیکٹ، مختلف عنوان، مختلف موضوع کے باب باندھ کر ان 50 احادیث کو اس کے ضمن میں لیا ہے. آپ نے بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر جہاں 50 احادیث لی ہیں، ان 50 احادیث کی تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے جو عنوان باندھے ہیں وہ ہیں 42. کتنے؟ 42. تو 42 ابواب میں امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب الایمان کے اندر، کتاب الایمان میں 42 باب باندھے ہیں، اور ان 42 باب کے ضمن میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 احادیث لی ہیں. یہ پورا اس کا خلاصہ ہے. ہم نے آپ کی خدمت کے اندر ان 42 ابواب میں سے تقریباً 5 کے قریب ابواب کی میں موجود جو احادیث تھی ایمانیات سے متعلق اور تعلیم اسلام سے متعلق، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی. ہم نے اشتہار میں تو ایک بھائی نے ہم سے سوال بھی کیا کہ آپ نے تو اشتہار کے اندر کتاب الایمان اور کتاب الآداب اور کتاب المناقب کو ذکر کیا تھا، لیکن آج 15 روزے ہو چکے ہیں اور ہم کتاب الایمان ہی پر چل رہے ہیں. بہت اچھا سوال تھا ان کا، اور میں اس سے خوش ہوں کہ درس کو بڑے غور سے اور علمی انداز میں سماعت کیا جا رہا ہے. یقیناً آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ابھی تو ہم کتاب الایمان میں ہیں، جبکہ ہم نے کتاب المناقب اور کتاب الآداب کو بھی زہر باس لانا ہے، لیکن میں تحدیث نعمت کے لیے یہاں بات عرض کر دوں کہ فقیر نے کوشش کی ہے کہ کتاب الایمان کے اندر ہی دونوں باب شامل ہو جائیں، ایمانیات کے ساتھ جو ساری احادیث آپ سن رہے ہیں، اور جو باب پہلے آپ نے سنا تھا کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده او کما قال السلام، کہ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے۔ تو یہ موضوع تو کتاب الایمان کا تھا، لیکن اس میں آداب اسلامی بیان کیے گئے ہیں، اور اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں یہ بات رکھی تھی کہ ہماری زبان سے اور ہماری ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہونا چاہیے، ایسا مسلمان نبی پاک کو چاہیے اور اللہ ایسے ہی مسلمان کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس میں ہم نے پہلا طبقہ جو ذکر کیا تھا جو ہماری زبان سے محفوظ رہنے کا سب سے پہلے مستحق ہے، جو مسلم معاشرے کے اندر اور مسلم جماعت میں ہمارے لیے جو سب سے پہلا طبقہ ہے کہ جسے سب سے پہلے ہمیں زبان سے اور ہاتھ سے اپنی اذیت سے روکنا ہے، وہ ہیں والدین۔ اور اس پر جو ہم نے ساری بحث کی وہ کتاب الایمان کی نہیں ہے، کتاب الآداب کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا تھا کہ جناب دوسرا طبقہ اہل اسلام میں وہ ہے کہ جن سے ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ صلح رحمی کے تحت ہمارے عزیز و اقارب ہیں، اور صلح رحمی کی یہ ساری بحث کتاب الرقاق اور کتاب الآداب کی ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی حسد کے حوالے سے، بغض کے حوالے سے، کہ پھر عمومی طور پر یعنی والدین تو محفوظ ہو گئے، عزیز و اقارب محفوظ ہو گئے، لیکن عمومی طور پر وسعت کے ساتھ سارے مسلمان کیسے محفوظ ہوں گے، تو اس میں حسد کے موضوع کو آپ کی خدمت میں رکھا تھا۔ تو وہ عنوان تو کتاب الایمان کا تھا لیکن بحث کتاب الآداب کی تھی، اور جہاں راویوں کے حالات آپ کو بتائے جا رہے ہیں وہ کتاب المناقب ہے۔ تو گویا کہ تینوں ابواب اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں، اور آپ یہ امید رکھیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ اس پر توجہ رکھتے ہیں، اور آپ امید رکھیں کہ انشاءاللہ جس چیز کے بارے میں آپ کو کہا گیا ہے تو تینوں موضوع کو اکٹھا کر کے اس کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ الگ الگ کر کے کیا جاتا تو بڑی طوالت ہو جاتی، اور وقت اتنا نہیں ہے کہ ان تمام ابواب پر بحث کی جائے تفصیلی طور پر۔ ہم نے چاہا کہ امام بخاری نے جو کتاب الایمان میں حدیث لی ہے تو ہم انہی احادیث کی تشریح کے اندر کتاب الآداب کو بھی لے کر آئیں، اور رواق کی ابحاث کے اندر کتاب المناقب کو بھی لے کر آ جائیں۔ تو جو کہا گیا اللہ رب العزت اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے۔ اب آئیے ایک اور باب، باب نمبر 6، جس کا عنوان، جس کا موضوع ترجمۃ الباب جو بنایا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے، وہ ہے اطعام الطعام من الاسلام، کہ کھانا کھلانا اسلامی اچھی خصلتوں میں سے خصلت ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، اور صرف بھوکا ہی نہیں، مہمان نوازی کرنا، ایک شخص خود بھی کھانے کی طاقت رکھتا ہے لیکن پھر بھی اسے دعوت دے دینا، تو یہ اسلام کے، اسلامی معاشرے کے اندر، اس میں اخوت اور اتفاق کے اندر ایک بہت ہی اچھی شاندار رسم ہے، ایک شاندار طریقہ ہے، اور اسی کو امام بخاری رحمت نے عنوان کے طور پر نقل کیا ہے، اطعام الطعام من الاسلام، کہ کھانا کھلانا اسلام میں سے ہے، اسلام کی اچھی خصلتوں میں سے ہے، اسلام کی اچھی عادتوں میں سے ہے۔ اور ایمان کی تفصیلات کے اندر جو تمام چیزیں ہیں، تو کامل ایمان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مسلمان مہمان نوازی کرتا ہے، اور مسلمان ناتوا کو بھی کھانا کھلاتا ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی مہمان نوازی کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہمارے سامنے آئی ہے، اس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ حضرت عمر کے صاحبزادے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر امام بخاری علیہ رحمہ نے جس حدیث پاک کا عنوان باندھ کر جس قسم کو لیا ہے، جس بحث کو لیا ہے، وہ یہ ہے کہ انا رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ ای الاسلام خیر ای یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اسلام کے بہترین شعبوں میں اور جس کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے اور آپ پسند فرماتے ہیں، ان اچھے شعبوں میں سے کون سا شعبہ سب سے افضل ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تطعم الطعام، اسلام کی اچھی عادتوں میں سے، اسلام کی اچھی خصلتوں میں سے دو خصلتیں تمہیں بتاتا ہوں، فرمایا اس پر عمل کرو، پھر آگے اور چیزوں پر بھی عمل کرنا تاکہ اس خصلت سے تمہارے اندر بھی ایمان داخل ہو، مسلمان کا احترام قائم ہو، اور تمہارے معاشرے کے اندر امن و سکون اور محبت، باہمی روادات اور اخوت اور بھائی چارگی کا سلسلہ ہو جائے۔ فرمایا کہ تطعم الطعام، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یا محض یہ کہ کھانا کھلایا کرو، اور دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھ کر اسے کھانا کھلایا کرو۔ فرمایا کہ یہ اسلام کی اچھی خصلتوں میں سے ہے۔ آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، اور سلام کی کثرت کرو، اپنے مسلمان بھائی کو سلام کی کثرت کرو، السلام علیکم، سلام کی اس کے ساتھ کثرت کرو۔ فرمایا علی من عرف تھا، اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو، جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، ومن لم تعرف، اور جسے تم نہیں جانتے ہے وہ مسلمان تو اسے بھی سلام کرو۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر اس چیز کو بیان فرمایا۔ اطعام پر کافی بحث پہلے گزر چکی ہے، میں یہاں پر سلام کے مسئلے کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور آج کے درس میں بھی کچھ موضوع، اور جس طرح کہ کل بروز ہفتہ ہے، کل ہمارا درس نہیں ہوگا، اتوار کے دن انشاءاللہ اس سے متعلق اور شرعی مسائل کے تحت اس حدیث پاک کے اندر جو افادیت ہے، اور مسلم اور دیگر سیاہ میں جو احادیث ہیں، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور فرامین ہیں، اس کے اندر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موضوع سے متعلق کیا فرمایا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ ساری احادیث جمع کر کے لائیں گے، اور بخاری کی اس حدیث کی تشریح ان احادیث کے ذریعے کریں گے۔ یہاں صرف یہ بات یاد رکھیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام کی کثرت کرو، کہ وہ تقرا السلام، سلام زیادہ کرو لوگوں کو، اور کس طرح کرو کہ علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اور جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ دیکھیے اگرچہ اس کی تشریح علامہ عینی علیہ رحمت جو کر رہے ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ دیگر اقوام میں بھی اور دیگر قوموں میں بھی یہ طریقہ رائج رہا ہے تحیت کا، سلام کا، خیر خیریت پوچھنے کا، یہ اور اقوام کے اندر بھی ہے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو اشخاص، دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ گھر جاتے ہیں، یا جناب ایک دو آدمی، کوئی آدمی اپنے دوست کو دعوت دے اور وہ دوست اس کے گھر چلا جائے، تو جب گھر جاتا ہے اس کے، تو کسی اور گفتگو سے پہلے کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا فقرہ وہ کہتا ہے جس سے اس کی دوستی اور اس کا تعارف ہو جائے۔ ایک معمول ہے دو شخص کے اندر تکرار کا، گفتگو کرنے کا، ملاپ کا یہ ہوتا ہے کہ جب دو آدمی ملتے ہیں، ہاں وہ دوست ہوں یا نہ ہوں، تو ملاقات میں گفتگو سے پہلے کوئی لفظ، کوئی فقرہ ایسا ذکر کرتے ہیں کہ جس سے ان کی دوستی کا، باہمی رابطے کا، باہمی محبت کا، اور محض اپنے تعارف کے لیے وہ فقرے کہے جاتے ہیں۔ مثلا جس طرح انگریزی زبان کے اندر ملنے کے لیے یہ عموماً کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ گڈ مارننگ، یہ عام انگریزوں کے اندر بھی رائج ہے رات کے وقت، یا جس طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ گڈ نائٹ، یا کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب ہیلو، اس قسم کے الفاظ، یعنی یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ اور اقوام کے اندر بھی اس قسم کے کلمات رائج ہیں، لیکن اس کے اندر وہ وسعت نہیں ہے، اس میں وہ عمومیت نہیں ہے جو عمومیت تعارف کے لیے، اور جو عمومیت قبل گفتگو اپنی محبت کو بیان کرنے کے لیے اسلام بیان کرتا ہے۔ یعنی صرف گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، ہیلو کے معنی پر اگر آپ غور کریں تو ایک خوش موضوع ہے، اس میں وسعت نہیں ہے طبیعت کے اندر، تعارف میں کوئی وسعت نہیں ہے، خیر کی کوئی وسعت نہیں ہے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے میں جو سلام کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی السلام علیکم، تو السلام علیکم کہہ کر گویا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں بطور دعا بہترین جذبات اور خواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ تو جو بہترین جذبات اور خواہشات کا اظہار لفظ السلام علیکم میں ہے، دیگر اقوام میں جو کلمات تعارف کے پیش کیے گئے ہیں، اس میں ان جذبات کی وسعت اور حلاوت اس عموم کے ساتھ نہیں ہے حضرت گرامی، کہ جس انداز میں اسلام نے لفظ السلام علیکم کہہ کر یہ بیان کیا ہے، یعنی سلامتی ہو تم پر، اس کے ضمن میں دنیاوی اور دینی تمام رحمتیں، تمام برکتیں، گویا کہ انسان اپنے دوسرے بھائی کی طرف کرتا ہے، اور جب یہ کہتا ہے السلام علیکم کو کلی طور پر وہ اس کی جان کے لیے امن کا سفیر ہو جاتا ہے، اس کے مال کے لیے امن اور سلامتی کا ضامن ہو جاتا ہے، اس کا خون اس پر حرام ہو جاتا ہے، اس کو دھوکہ دینا اس پر حرام ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اذا رسانی کرنا اس پر حرام ہو جاتا ہے، تو السلام علیکم کے اندر جو خوش مزاجی اور رابطے کی وسعت اور عمومیت ہے، یہ کسی اور مذاہب کے اندر تعارفی جملے کے اندر نہیں ہے. اور علامہ عینی علیہ رحمت نے یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ سلام کرتا ہے اور اس کو ذکر کرتا ہے، تو دراصل سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں. سلام کی بحث کو سمجھنے سے پہلے اس کی افادیت کو سمجھیے، اس کی اغراض و مقاصد کو سمجھیے کہ آخر سلام کے اس لہجے کو کیوں آیا کیا جا رہا ہے، سلام کی اس رسم کو مسلمانوں پر کیوں مسلط کیا جا رہا ہے، سلام کی اس تکرار کے ساتھ مسلمانوں کو کیوں آراستہ کیا جا رہا ہے. اس بنیادی نقطے کو ہم سمجھتے ہیں اپنی معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے، اور یہ اسی حدیث پاک کی تشریح بن رہی ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی تکلیف سے اور اذیت سے محفوظ رہے. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ دراصل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے معاشرے کو قائم کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام ایک ایسے معاشرے کو قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں مسلمان باہمی محبت اور تعاون کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو جائیں، ایک دوسرے کے قریب آ جائیں. جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کے غم میں غم اور خوشی میں خوشی کا ہونا، ایک بھائی جو سگا بھائی ہے اگر اس کے کسی بھائی کو غم ہو جائے تو اس سگے بھائی کو غم ہوگا، اسے خوشی ہو جائے تو اسے خوشی ہوگی، کیونکہ یہ فطرتی امر ہے، یہ فطری امر ہے اور یہ فطری عمل ہے. تو جس طرح ایک سگے بھائی کو دوسرے بھائی کے غم میں غم اور دوسرے بھائی کی خوشی میں خوشی کا احساس ہونا ایک فطری عمل ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف سے تکلیف، راحت سے راحت محسوس کرنا اور اسلامی تعلق سے ایک لازمی امر سلام کے ذریعے قائم کیے کرنا ہے. اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلام کی رسم کو مسلمانوں میں عام فرمایا، تاکہ جس طرح ایک خونی رشتے کے اندر ایک دوسرے کی تکلیف اور ایک دوسرے کی خوشی کو محسوس کرنے کا ایک فطری امر ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام میں اخوت اور باہمی بھائی چارگی کے لیے سلام کی اس رسم کو بڑے زوردار انداز میں اور بڑے شد و مت کے ساتھ شریعت مطہرہ نے اس کو بیان کیا ہے، تاکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کی تکلیف کو بھی محسوس کر سکے، اس کے جذبات کو بھی محسوس کر سکے اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ محبت کے لہجے کو بھی محسوس کر سکے. لہذا اس شان کے معاشرے والے ایک دوسرے کے قریب، بالکل گویا کہ قریب ہو جائیں، تو یہ نہایت، یعنی اگر دو ایسی عظیم جماعت یعنی اہل اسلام جنہیں اللہ نے اپنی توحید کا عرفان عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی ہے، ایسا وسیع دین عطا فرمایا ہے، دین حنیف اور دین اسلام سے انہیں آراستہ کیا ہے، تو ایسے عظیم شان معاشرے والے اگر ایک دوسرے سے ملیں اور صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر نکل جائیں تو یہ کتنی غیر مناسب بات ہوگی اور کیسی غیر مناسب حرکت ہوگی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کوف کی فضا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس غیر مناسب حرکت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اخوت اور بھائی چارگی کو اور معاشرے کو ایک انضمام بنانا چاہتے ہیں، مضبوط ربط اور ایک کڑی کے تسلسل میں لانا چاہتے ہیں. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے سلسلے پر غور فرمایا اور اس کی شد و مت کے ساتھ تاکید فرمائی ہے، تاکہ مسلمان جو ایک عظیم شان کا مالک ہے تو اس سے کسی غیر مناسب حرکت کا صدور نہ ہو، ان میں بھائی چارگی بھی ہو، ایک رواج بھی ہو. اس لیے سید عالم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی شان تو ایسی ہے جیسے ایک جسم کی ہے کہ جسم کے کسی حصے میں اگر کوئی چوٹ لگ جائے، زخم آ جائے، ٹھیس لگ جائے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو مسلمان کی مثال ایک جسم کے مانند ہے، اگر اس کا بھائی کہیں پر بھی ہو اور اسے دکھ اور درد لگے تو سچے مسلمان اور کامل مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ اس کا دل دکھے گا. آج عراق میں جو زبردستی ہو رہی ہے اور فلسطین میں جو مسلمانوں پر دھاندلی ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اور دیگر اور علاقوں کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اس سے خوش ہے اور اس کا دل اس سے مسرت کر رہا ہے، بلکہ ہر مسلمان یہود و نصارہ کے لیے، بد دعا کرنے کے لیے، انتقام کے لیے، اسرائیل خدا آج کے دن کی برکت سے اسے نیست و نابود کرے، اسے ذلیل و خوار کرنے کے لیے اور اس کے سامنے جہاد اور تمام طریقے لانے کے لیے ہر مسلمان کے دل میں یہ کرن اور یہ گویا کہ عظمت اور یہ عزم موجود ہے، یہی ایمان کی دلیل ہے۔ اسی کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسا ہی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں جو الحمدللہ مسلمانوں کے دل میں موجود ہو چکا ہے۔ تو یہ یکجہتی چاہتے ہیں، تعلق چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر دیکھیں، اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی کیسی ہدایت فرمائی کہ فرمایا کہ تم جس کو جانتے ہو اسے تو سلام کرو گے، اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک معاشرے کی تشکیل دے رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ من عرفتا ومن لم تعرف، جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو، تاکہ سلامتی کے جملے کے ساتھ گویا کہ ہر معاملہ ہو جائے۔ یعنی سلام کرنے کے لیے پہلے سے شناسائی اور مادی رسمیں اور اس کے تعارف کی شرط نہیں ہے، صرف اسلامی رشتہ کافی ہے کہ اگر وہ شخص اسلامی رشتے سے وابستہ ہے اور ہمارا دینی بھائی ہے تو اس کے ساتھ سلام کیا جائے گا، یہی سب سے بڑا تعارف ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا مسلمان ہونا، دین اسلام حنیف کے ساتھ وابستہ ہونا، یہی سب سے بڑا تعارف ہے۔ کوئی اور کوئی شناسائی اور مادی تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو یہی سب سے بڑا تعارف ہے، اور اس سے السلام علیکم اور اس کے جانب سے وعلیکم السلام کے سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ سلام اسلام کے تعلق سے بڑھ کر کسی اور تعارف کو نہیں چاہتا۔ یعنی سلام کے جو جملے ہیں، سلامتی کے، اس کا سب سے بڑا تعارف اسلام ہے۔ اگر سامنے والا مسلم ہے، اسلام کی تعلیمات کی حرمتوں کی پاسداری کرنے والا ہے، تو اسے سلام کیا جائے گا، اسے سلامتی بھیجی جائے گی، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کے لیے سلامتی کا پیغام اور مژدہ دیا جائے گا۔ اس کے لیے برادری کا ہونا، شناسائی کا ہونا، مادی رابطوں کا ہونا، یہ قطن نہیں ہے۔ اگر وہ دینی بھائی ہے تو اس کی جان، مال، عزت و آبرو کے لیے امن کی بات کی جائے گی۔ نسلی، جغرافی، طبقاتی، لسانی اور تمام رشتے مسلمان کے سامنے ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل شے مسلمان کے نزدیک ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کی بنا پر وہ سلامتی کے جملے کہتا ہے۔ اور یہ ظاہری جغرافی کے کون کہاں کا رہنے والا ہے، کس ملک کا رہنے والا ہے، کون سی زبان بولنے والا ہے، کون سی نسل کا ہے، یہ ثانوی پہلو ہے، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اصل الاصول سلام کے لیے یہ ہے کہ جب مسلمان ہے تو اس پر سلامتی کے جملے کہے جائیں گے، اس پر سلامتی کا پیغام کہا جائے گا۔ ابھی کتنا ضروری ہے، میں مسائل کی طرف آتا ہوں، لیکن صحیح بخاری شریف سے ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ نے سن لیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک انضمام معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ایک مضبوط مصمم معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ایک زنجیر کی کڑی سے تڑا پورا ہوا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اگر ایک حرکت کرے تو سب حرکت کریں، ایک کو درد و تکلیف محسوس ہو تو سب کو درد و تکلیف محسوس ہو۔ یہ کس لیے کرنا چاہ رہے ہیں؟ دنیا کے کسی مذہب نے ایسا نظام پیش نہیں کیا جو اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے پیش کیا ہے۔ حضرت گرامی، ان چیزوں کو کہ من سلیم المسلمون، المسلم من سلیم المسلمون من یدہ ولسانہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ اور فرمایا کہ تم سلام کی کثرت کرو، جسے تم جانتے ہو اسے تو تم سلام کرو گے ہی، لیکن جسے تم نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ تو یہ دونوں احادیث کو جمع کر کے دیکھا جائے تو اس میں معاشرے میں امن کا کتنا بڑا ثبوت دیا جا رہا ہے، سکون کا کتنا بڑا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ اور سلام کرنا، تب جو چاہوں گا میں ایسے ہی آپ کو اس موضوع کے پیچھے نہیں تھکا رہا ہوں، یہ موضوع بہت بنیادی موضوع ہے، یہ ہمارے ایمان کے کمال کا انتہائی اہم موضوع ہے، ایک مسلمان سے سلام کے اظہار کا سب سے اہم موضوع ہے۔ آج اگر ہم کہیں چلے جاتے ہیں، سلام کہتے السلام علیکم تو اگلا کہتا جی، ہم نے کہا نہیں سلام کیا، مسلمان ہے تو آپ کو سلام کیا گیا ہے، تو اس میں یہ بے چینی کیوں ہو جاتی ہے، یہ ایک لحاظ سے الجھن کیوں پیدا ہو جاتی ہے کہ آج ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے یہ سمجھا کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے تو سب کام مکمل ہو گئے۔ نہیں حضرات گرامی، سید عالم جیسا مسلمان چاہتے ہیں اور جیسا مسلمان ان کی آنکھوں کو بھاتا ہے، وہ مسلمان وہ ہے جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہے، ایمان کے بعد ان چیزوں کے لیے عمل کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سلام کرنا کتنی بنیادی چیز ہے اور سلام کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، میرے پاس صحیح بخاری شریف ہے اور صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب التفسیر کے اندر من کان عدو من لجبریل کے تحت جو تفسیر فرمائی ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے، حدیث نمبر 4480، اس میں آپ دیکھیں کہ سلام کتنی بڑی اہمیت ہے۔ یہودیوں کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت با کمال گویا کہ بزرگ گزرے ہیں اور بہت با کمال شخصیت کے مالک ہیں، لیکن جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو وہ اصل اہل کتاب میں سے تھے، ان کا دل عناد سے نہیں تھا، بغض میں نہیں تھا، اصل حق کی تلاش میں تھا۔ اس لیے جب میرے آقا ہجرت کر کے آ گئے تو میرے آقا میں ساری صفات انہوں نے دیکھی، اور یہ یہود کے چھوٹے موٹے نہیں، کبار علماء کے اندر سے تھے، اکابر علماء کے اندر سے تھے، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی لحظے میں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام مل کے کہہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ یہود کے اکابر علماء میں سے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہود کے بہت بڑے علماء کے اندر اور بڑے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، پہلے جامع ترمذی پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر بخاری شریف کی طرف آتا ہوں۔ جامع ترمذی کے اندر حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ نے گویا کہ اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی المدینہ ان جفل الناس الیہ، تو یہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جب کوئی الگ راوی ملا، جیسے لوگ ملے، کیونکہ جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو کثرت سے لوگ ترغیب کے لیے ان کے پاس آتے کہ تم مسلمان ہوگے بتاؤ سرکار پر تم نے ایمان کیسے لایا، تمہیں میرے آقا کی کیا بات اچھی لگی، تمہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں کیا اچھا لگا۔ اس میں سے ایک بات، ایک واقعے کی مزید اجازت چاہتا ہوں، پھر اس واقعے کی طرف آتا ہوں۔ یعنی صحابہ اکرام علیہ رضوان جب کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس کے پیچھے بار بار تکرار کرتے کہ تم ذرا بتاؤ تو صحیح، تاکہ دوسرے کے لیے استقامت کی بات ہو جائے، دوسرے کے لیے اسلام کی تحسین کو قبول کرنے کی بات ہو جائے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں کہ جن سے صحابہ اکثر مطالبہ کرتے تھے، اور اتنا مطالبہ کرتے تھے کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر، مسلم ابی اعلیٰ کے اندر، دیگر اور کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت کرتے تھے، حضرت عمر ان سے بڑی محبت۔ یہ چھوٹے چھوٹے صحابہ کی بات نہیں، یہ قبائل صحابہ کی بات ہے کہ ان میں رغبت تھی کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہوتا تو اس کو بٹھا کر پوچھتے کہ تجھے اسلام کی کیا بات اچھی لگی اور تو مسلمان کیوں ہوا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے اور آپ جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، اور جمعے کی نماز جب آپ ختم کر رہے ہوتے اپنی تقریر کو تو آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں، افیکم سواد ابن قارب، لوگوں تم میں سواد ابن قارب نامی کوئی شخص ہے؟ مسجد نبوی میں کہتے کہ سواد ابن قارب نامی کوئی شخص تم میں ہے، جواب نہیں آتا، جمعے کی نماز پڑھا دیتے، پھر اگلا ہفتے کا جمعہ آیا، پھر آپ نے یہی کہا۔ اس طرح ایک سال گزر گیا، کتنا؟ ایک سال جب گزر گیا تو اب جب آپ نے اس سے اگلے سال میں یہ بات ذکر کی تقریر کو ختم کرتے ہوئے اپنے فرط محبت میں، افیکم سواد ابن قارب، تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، یہ آپ بار بار سواد ابن قاریب کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ ہم تو برس سے دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ جب بھی آپ تخلیق کرتے ہیں تو سواد ابن قاریب کا نام لیتے ہیں، سواد ابن قاریب کا نام لیتے ہیں۔ آخر سواد ابن قاریب ایسے کون ہیں کہ عمر بن خطاب جیسی عظیم شخصیت انہیں بار بار یاد کرتی، حضرت امیر المومنین جیسی شخصیت انہیں بار بار یاد کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، پیارے اگر تو اس کی زبان سے اس کے ایمان لانے کے واقعے کو سن لینا تو پھر تو بھی اس کا دیوانہ ہو جائے گا اور تو اس کے پیچھے پیچھے پھرنے لگے گا۔ حضرت گرامی، یہ جمعہ بھی گزر گیا، جب آئندہ جمعہ پھر آیا، پھر آپ نے جملے کہے کہ افیکم سواد ابن قارب، تو وہ کھڑے ہو گئے کہ میں سواد ابن قارب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی منبر سے اترے اور سواد ابن قارب کو اپنے منبر پر بٹھایا اور فرمایا، بول، تو نے میرے آقا پر ایمان کیسے لایا؟ اور سنا ان صحابہ کو، اس میں تابعین بھی ہیں، صحابہ کی اولاد بھی ہیں، ان کو بتا کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے اور تو نے اسلام کو کیسے قبول کیا۔ سواد ابن قاریب کہتے ہیں کہ میں عرب سے نہ تھا، میں نے مکہ کو کبھی دیکھا نہ تھا، میرا کام تھا مویشیوں کا، جب بکریاں میری تیار ہو جاتی تو میں ہند کے بازار میں جا کر، ہندوستان یعنی ہند کے بازار میں جا کر وہاں پر اپنی جہاں پر بہترین مویشیوں کی منڈی لگا کرتی تھی اس میں اچھے مول پر میں گویا کہ مویشیاں فروخت کر لیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں گیا تو میں رات کو سویا ہوا تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ جناتوں کے عامل تھے، یہ جنوں کے عامل تھے، ان کے تابع میں دو جن تھے۔ فرماتے ہیں خدا ہیں کہ جو دو جن میرے تابع تھے، میں رات کو سو رہا تھا تو میرے پاؤں کو پکڑ کر وہ جن نے ہلایا اور کہا کہ ایسے غفلت سے آپ سو رہے ہو، نخلستان میں خدا کے نبی مبعوث ہو چکے ہیں اور آپ یہاں پر سو رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جناب میں اٹھا، مجھے سمجھ میں تو کچھ نہ آیا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، یہ جن کیا کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں رات تو گزر گئی لیکن دن بھر میرا دل کام سے اچاٹ رہا، طبیعت بالکل گویا کہ کام سے بیزار رہی، اور اسی جملے پر میری بار بار دماغ تکرار کرتا تھا کہ نخلستان میں خدا کے آخری نبی مبعوث ہو چکے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کہتے جب میں دوسرے دن سو گیا تو اسی جن نے پھر میرے پاؤں کو ہلایا اور کہا کہ پھر تم آرام سے سو رہے ہو، سفر نہیں کرتے نخلستان کی طرف۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مکہ کا پتہ دیا کہ مکہ کی طرف سفر نہیں کرتے تم، کہ وہاں پر اللہ کے نبی مبعوث ہو چکے ہیں۔ فرماتے دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا، پھر کہتے ہیں کہ تیسرا دن جب گزرا تو میرے دل میں خود بخود اسلام کی اور سرکار کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے اپنی مویشیاں اپنے غلام کے حوالے کی، میں نے کہا کہ جس مول پر جس دام پر وہ بیچ ڈالنا، مجھے کچھ نہ کہنا، میں جا رہا ہوں۔ اس کے بارے میں دو قول ہے کہ ایک تو جن نے آپ کو پتہ بتا دیا تھا، ایک تھا کہ جب آپ ہند سے عرب کی طرف آئے، نخلستان یہ عرب ہی کا مشہور تھا، جب آپ اس طرف آئے تو آپ کو مکہ کے قریب بعض کفار ملے، انہوں نے رستے میں روک کر پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ایسی سیر سپاٹے کے لیے یہاں پر نکلا ہوں اور یہی جا رہا ہوں۔ تو کہا دیکھ اگر تم مکہ جا رہا ہے تو معاذ اللہ مکہ کے اندر ایک جادوگر ہے، ان سے تم ملنا نہیں، ان سے تم بات نہ کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے نقصان والی باتوں میں میرا فائدہ مل گیا تھا اور میں انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر گویا کہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی سرکار کا نام نہیں سنا تھا، دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو یہ کہے کہ دیوار کے پیچھے کی نبی کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سواد ابن قالب کہتے ہیں کہ جناب میں نے سرکار کو دیکھنا تو درکنار، میں نے کبھی نام نہیں سنا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں مکہ پہنچا تو ایک ہے صفا اور ایک ہے مروہ، کہتے ہیں کہ مروہ کی پہاڑی سے میں اتر رہا تھا نیچے۔ اس ذہن کو اگر ساری باتیں ذہن میں تازہ کر لیں، اور حرم کا آج کا منظر نہیں، جو تصویروں میں پرانا منظر آتا ہے کہ جو 5-8-10 تک تصویریں ایک ساتھ جمی ہوئی ملتی ہیں، کہ حرم کی جو پرانی تصویریں جو ایک چاہے وہ جس انداز میں بیان کی گئی ہے، لیکن جو صحرا کے اندر ایک خدا کا گھر بنا ہوا ہے، اس تصویر کو ذہن میں تازہ کیجئے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہے صفا اور ایک ہے مروہ، صفا مروہ ذہن میں آ گیا، ایک ہے صفا ایک ہے مروہ۔ کہتے ہیں میں مروہ کی پہاڑی سے اتر کر آ رہا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے نیچے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، چہرے پر نقاب تھا، صحابہ کرام آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور کافر اپنا طواف وغیرہ کر رہے تھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آ تو گیا، پہنچ بھی گیا، ایڈریس بھی مل گیا، سب مل گئے، لیکن سرکار کیسے ملیں گے؟ تو کہتے ہیں میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ یہ تو وہ نہیں، یہ تو وہ نہیں۔ تو کسی شاعر نے بڑا خوب کہا کہ میری نگاہوں میں اب جچتا نہیں کوئی، جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ فرمایا میرے دماغ میں جو سرکار کی حسین تصویر بنائی تھی، ایسی تصویر مجھے کہیں جمی نہیں اور کوئی ایسا عظیم چہرے والا مجھے ملا نہیں کہ جس کو دیکھ کر میں یہ کہوں کہ یہ وہی ہے کہ جن کے لیے میرا دل دھڑک رہا ہے، جن کی محبت میں میں اس تپتی ہوئی گرمی کے اندر اور اس صحرا کے اندر دور سے سفر کر کے ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب میں متاف میں داخل ہو گیا، مروہ کی پہاڑی سے اترتے ہوئے متاف میں داخل ہو گیا۔ کہتے جب میں متاف میں داخل ہو گیا تو میں ایک ایک کو پکڑ کر دیکھتا تھا اور مجھے کسی کا چہرہ بہتا نہ تھا، مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ ہے، اور میرا دل یہ کہتا تھا کہ جب میری نظر ان کی نظر سے مل جائے گی تو میرا دل خود گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب وہ قریب آنے لگے تو سید عالم تو اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے تھے، وہ دیکھتے بھی تو کیسے دیکھتے، سرکار تو سر جھکا کر صحابہ سے دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے اور لوگ طواف کر رہے تھے۔ اب طواف کے ہجوم میں اگر چند آدمی بیٹھے ہوئے تو آپ نظر کہاں پر آئیں گے حضرات گرامی؟ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے تو سرکار کا نام کبھی نہیں سنا تھا، تو تو دیکھا کہاں پر تھا، پہچانوں گا کیسے؟ کہتے ہیں کہ میں بھی متاف میں شامل ہو گیا اور میں حرم خدا کو دیکھتا رہا، کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہا، خدا کے گھر کو دیکھتا رہا، کعبے کے قریب ہونے کی میں کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ میں مطاف کے جو زائرین ہیں اور طواف کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا، تو جہاں مقام ابراہیم ہے اور جہاں خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے اس کے درمیان ایک میں کہ جناب حجر اسود اور دروازے کے عین سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے اور سرکار کے درمیان دو ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، محبت سے کہیں سبحان اللہ، یہ مردہ دلوں کا موضوع نہیں ہے، یہ زندہ دلوں کا موضوع ہے، جن کی طبیعت نہ کرے تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ وہ اٹھ کے چلے جائیں، اس لیے کہ یہ زندہ دلوں کا موضوع ہے، اور اگر طبیعت نہیں بن رہی ہے تو شفاعت اور قبر کا تصور کر کے اپنے آپ کو کھینچ کر لے کر آئے کہ تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ اور آئے، تو انہیں سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے۔ فاضل بریلوی نے اسی کا اظہار کیا ہے کہ دل میں اگر وحشت ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرتبہ شفاعت کو دیکھ لیجئے گا، مرنا تو ہے، ہم نے اپنے والد، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب کو قبروں میں اتارا ہے، ان کی موت کا تصور ذہن میں کیجئے کہ قبر میں بخشوانی والی ذات جو ہے وہ سید عالم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت ہمیں کیڑے کھا رہے ہوں گے، اللہ اکبر، بچھو ہمارے جسموں کے قریب آ رہے ہوں گے، مٹی ہماری گویا کہ اس نازک اور صنف نازک جسم کو گویا کہ پیوند خاک کر رہا ہوگا، اس وقت جو ہمیں دائمی جلا بخش رہے ہوں گے، ہمارے جسم کو جو بچا رہے ہوں گے، ہمیں عذاب سے جو پناہ دلا رہے ہوں گے، وہ سیدہ آمنہ کے لخت جگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ آج سواد ابن قاریب اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اسی امید کے ساتھ خدا کے عذب سے اور عذاب سے ڈرتے ہوئے کہتے کہ جب میں قریب ہوا، سرکار کا سر مقدس جھکا ہے اور چہرے پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نقاب ڈالا ہے، کہتے ہیں کہ جناب صرف دو ہاتھ کا فاصلہ تھا میرے اور سرکار کے درمیان، فرمایا میں نے تو سرکار کا نام بھی کبھی نہیں سنا تھا، تو دیکھا کب تھا؟ کہتے ہیں کہ دو ہاتھ کا فاصلہ تھا لیکن میرا دل سرکار کو پکار رہا تھا۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تیرا دل سرکار کو پکار رہا ہو اور وہ گویا کہ تیری بات کو نہ سنے اور اس پر گویا کہ اپنے چہرے مقدس کو پھیر لے؟ فرمایا ایسا نہیں ہوتا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے گھمے روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اور اس وقت سواد ابن قاری پر یہی کیفیت ہوگی کہ یا اللہ ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت حضرت سواد ابن قاریب کہتے ہیں کہ میرے درمیان اور سید عالم کے درمیان دو ہاتھ کا فاصلہ تھا، تو میرے آقا نے اپنے چہرے منور کو اٹھا کر فرمایا کیف بکا یا سراقہ، فرمایا کیف بکا یا سواد، کیف بکا یا سواد، مرحبا یا سواد ابن قاریب، قد علمنا بما جاء بك، اے سواد، خالی سواد نہیں، تیرا باپ قاریب بھی ہے۔ فرمایا اے قاریب کے بیٹے سواد، میں تجھے بھی جانتا ہوں اور جس نے تجھے میرا پتا بتایا اسے بھی جانتا ہوں، جس نے میرا پتا بتایا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ سواد ابن قاریب سرکار کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زلفوں کو سنوارتے ہیں، جب ہچکیاں تھم جاتی ہیں، قلب کو تسکین مل جاتی ہے، سرکار کے شفقت والے ہاتھ، اللہ اکبر، جب ان کے سر کو سہلاتے ہیں اور جب دھراز بن جاتی ہے، بڑے فصیح بلیغ شاعر ہیں یہ سواد ابن قاریب، بڑے فصیح بلیغ شاعر ہیں، ابھی کلمہ پڑھا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی ابھی، روزہ نہیں رکھا ابھی، ابھی تو روزہ فرضی نہیں ہوا ہے، وہ تو ہجرت کے بعد ہوگا، زکات دی نہیں، وہ تو فرضی نہیں ہوئی ہے، وہ تو ہجرت کے بعد ہوگی، حج تو ہوا ہی نہیں ہے، وہ بھی ہجرت کے آخری زمانے کے اندر ہوگا، ابھی صرف کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی نیکی کیا کر رہے ہیں؟ پہلی نیکی کیا کرتے ہیں؟ جب میرے آقا ان کے سر کو سہلاتے ہیں اور جب دھراز بن جاتی ہے، میرے آقا کہتے ہیں سواد بس کرو، پانی پی لو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پانی پلاتے ہیں، سواد ابن قاریب ہچکیاں بھر بھر کر جب پانی پیتے ہیں، سرکار کے چہرے کو دیکھ کر حلاوت پاتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں سواد کچھ دل کر رہا ہے؟ کہا حضور ہاں۔ کہا کیا؟ کہا حضور آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے شعر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ غریب بے سہارا آپ کے دربار تک پہنچا کیسے ہے۔ سرکار نے فرمایا فوراً پڑھ، یہ نہیں فرمایا ارے چھوڑ، پہلے کعبے کا طواف تو کر لے، ابھی حجر اسود کو چوم تو لے، زمزم تو پی لے، بلکہ فرماتے پڑھ کیا پڑھنا چاہتا ہے، یہ ابن کثیر سے لے کر اس سے متقدم مسند ابی یعلیٰ، جامع المثانی جو ابن کثیر اس میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہے، مسند ابی یعلیٰ کے اندر بھی ہے، طبرانی معجم الکبیر کے اندر بھی ہے، مجموعہ زوائد کے اندر بھی ہے، درجنوں کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے. ابن کثیر نے اس حدیث کو لینے کے بعد یہ لکھا ہے کہ اسنادہ جید، اس کی اسناد بالکل کھڑی ہے، اس میں کوئی راوی ضعیف نہیں ہے. سواد ابن قاری کعبے کو پیٹ کر کے سرکار کے چہرے کو دیکھ کر نعت پڑھتے ہیں. نعت کے دو ہی مصرے آپ کو سناتا ہوں میں، موضوع میرا یہ نہیں تھا ورنہ پوری نعت اٹھا کر لے آتا یہاں پر اور آپ کو پورا شعر سناتا. یہ تو درمیان میں میرے ذہن میں آ گیا حضرت گرامی، کچھ شعر مجھے یاد ہے، کچھ کا ترجمہ ہی محض پیش کر دیتا ہوں. پہلا شعر انہوں نے رب کریم کی وحدانیت کے لیے پڑھا کہ انی اشہد ان لا الہ لا رب غیرہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگلا مصرع کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے، حضور کے علم پاک پر اعتراض کرنے والے سے عبرت حاصل کریں، اپنے لیے ہدایت سمجھیں. کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، شعر کا پہلا مصرع انہوں نے پڑھ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور میرے سامنے جو شخصیت موجود ہے نا اس وقت، جس نے مجھے بن دیکھے پہچان لیا، مجھے بھی پہچانا، میرے باپ کو بھی پہچان لیا، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، فَإِنَّكَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، اور میرے سامنے جو شخصیت موجود ہے یہ میں کیا حیثیت رکھتا ہوں. فَإِنَّكَ مَامُونٌ، آپ وہ ہیں جنہیں معلوم ہے، جو حریم ہے، جو محافظ ہے، عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، سارے غیبوں کے جاننے والے. لوگ کہتے ہیں نبی کے غیب کی طرف کل کی نسبت کرنا شرک ہے، میں نے کہا تم جیسے گویا کہ لوگوں کی توحید کو مانے یا سواد ابن قاری والی توحید کو مانے، وہ تو سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں فَإِنَّكَ مَامُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، حضور آپ وہ ہیں کہ جو سارے غیبوں کا جاننے والے ہیں. یہاں کل نکرہ استعمال ہوا ہے، اور کل غائبن اور غائب گویا کہ جس کے ضمن میں آیا ہے، اس کو بھی نکرہ ذکر کیا گیا ہے، معرفہ ذکر نہیں کیا گیا. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ نکرہ جب تحتے گویا کہ تعمیم آتا ہے تو اس کا معنی انتہائی وسعت والا ہو جاتا ہے، کہ کل غائبن یعنی ہر وہ متناہی علم جس کا دینا خدا کے لیے ممکن ہے، اللہ نے ہر اس غیب پر آپ کو مطلع فرما دیا، اور اس غیب پر اللہ نے آپ کو مطلع فرما دیا. اس کے آگے کا شعر یہ پڑھتے ہیں، حضور آپ تو میرے کیا میرے باپ آدم کے بھی وسیلہ ہیں. یہ شعر موجود ہے اس کے اندر. جو وسیلے کے منکر ہیں ان علمی یتیموں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ علمی یتیموں، تم آج میڈیا پر بیٹھ کر وسیلے کا انکار کرتے ہو، جاہلوں تم نے پڑھا کیا ہے، تم نے صرف گویا کہ ٹائی چڑھا کر پروفیسروں والی دو زندگی دھکے مار کر گزار لی ہے، آج تم اس نفیس عقیدے کو شرک کرتے ہو. ظالموں، کس کو شرک کر کے اپنے آپ کو غیر مسلم بنا رہے ہو؟ اسلام کی بنیادی نظریے کو شرک کہہ کر اپنے آپ کو کافر بنا رہے ہو. حضرت سواد ابن قاری کہتے ہیں حضور آپ میرے بھی اور میرے باپ آدم کے بھی وسیلہ ہیں. یہ ساری کتاب اٹھا کر دیکھیں، اور آخر میں کہتے ہیں وہ کلی شفیع یوم لا ذو شفاعۃ، حضور اس دن میری سفارش کیجئے گا جس دن سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ مقطع ہے اس کا، وہ کلی شفیع یوم لا ذو شفاعۃ سوا کا بھی مغرن سواد ابن قاری، کہا کہ حضور اس دن میری شفاعت کیجئے گا، سفارش کیجئے گا خدا سے کہ جس دن سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر حضور آپ نے میری سفارش نہیں کی تو آپ سے مستغنی ہو کر، آپ سے الگ رہ کر یہ سواد ابن قاری کس کو منہ دکھائے گا؟ اور اسی کو تو فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے نا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اسی مستغنی کو ذکر کرتے ہیں کہ سوا کا بے مغنن سواد ابن قارب، کہ حضور اگر میں آپ سے مستغنی ہو گیا، میں آپ سے ہٹ گیا، میں آپ سے کٹ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ حضور کن بشفیعا یوم لا ذو شفاعۃ، حضور بن جائیے میرے مشکل کشا، میرے سہارا، میرے سفارشی اس دن کے لیے کہ جس دن آپ کے سوا کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہو. تو یہ سواد ابن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہونا کا ایمان ہے کہ کس طریقے سے حضرت عمر ان کو یاد کرتے تھے. اور جب یہ پوری نعت سنا دی نا، یہ تو صحابی نے سنا دی، اب سرکار نے اس کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ جواب اس پر ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تخصیص کرنی تھی، تردید کرنی تھی؟ نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ سرکار اتنے خوش ہوئے کہ حتیٰ بدد نواجزہ ہو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑ مبارک بھی نظر آ رہے تھے. اتنا مسکرایا میرے آقا نے کہ داڑ مبارک بھی نظر آ رہے تھے. ایک تو دندان نظر آتے ہیں, یہ داڑیں نظر آ رہی تھی میرے آقا کی. یعنی میرے آقا نے اس طرح مسکرایا ہے اور یہ دعائیں دی ہیں کہ افلحت یا سوادو, افلحت یا سوادو, افلحت یا سوادو. سواد خدا کی قسم تو نے فلاح پا لی ہے, تو نے فلاح پا لی ہے, تو نے فلاح پا لی ہے. حضرت گرامی, لوگ فلاح ہی کے پیچھے پھر رہے ہیں نا. الفلاح چینل, الفلاح مسجد, الفلاح ادارہ, الفلاح ادارہ, الفلاح ادارہ. اور فلاح کس چیز میں ہے؟ حضور کی تعریف میں, حضور کو مشکل کشا ماننے میں, حضور کو سفارشی ماننے میں, حضور کو خدا کی بارگاہ میں بخشوانے والا ماننے میں, خدا کا محبوب ماننے میں, اپنا اور اپنے باپ آدم کا وسیلہ ماننے میں ہے. اور میرا آقا نے فرمایا افلحت یا سوادو, سواد تیری جملوں سے خدا نے تجھے فلاح دے دی ہے, ہدایت دے دی ہے. تو کامیاب ہو گیا ہے, تو کامیاب ہو گیا ہے, تو کامیاب ہو گیا ہے. تو حضرات گرامی, میں ضمن یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کسی صحابی کا جب ایمان لاتا ہے اور اس کے ایمان میں جب نکھری ہوئی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ گویا کہ لوگ پکڑ پکڑ کر اس کو پوچھتے ہیں. تو یہ بات کہاں سے چلی تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے کے دو واقعے میں پیش کر رہا ہوں, ایک جامع ترمذی سے پیش کر رہا ہوں اور ایک بخاری سے. اس میں بظاہر الفاظ مختلف لگیں گے, مراد ایک ہی ہے, اس لیے کہ کبھی کس نے پوچھا تو اس کو کسی اور الفاظ میں بتایا. کیونکہ ایک ہی بات جب سمجھانی ہوتی ہے تو کبھی لفظ کچھ استعمال کیا جاتا ہے, کبھی لفظ کچھ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن ما حسن اور خلاصہ وہی ہوا کرتا ہے. تو آئیے جامع ترمذی سے پہلے میں حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. امام ترمذی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں, جو حضرت یوسف کی اولاد میں سے ہیں اور گویا کہ یہود کے کبائر علماء اور اکابر علماء میں سے ہیں, کہتے ہیں جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں حضور سے ملنے کے لیے گیا. دیگر اور کتاب میں آتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں اس وقت کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور کھجوریں توڑ رہا تھا. ہمارا ایک دوست جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا, وہ گیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر اور سرکار کے طریقے کو دیکھ کر آیا. تو کہتے ہیں کہ میری پھوپھی جان جو تھی, میری پھوپھی وہ درخت کے نیچے کھڑی تھی اور وہ شخص آ کر کہنے لگا, سنو سنو موسیٰ بن عمران, یعنی حضرت موسیٰ کے بارے میں, کہ موسیٰ بن عمران نے جن کی خبریں دی تھی نا اور جو علامت ہمارے کتابوں میں تھی, واللہ موسیٰ بن عمران کے رب کی قسم جو مکے سے آئے ہیں میں نے ان میں ساری علامتیں دیکھی. آپ جب اس سرکار کے صفات بیان کرنے لگے تو یہ لوگ تو بغض والے تھے لیکن عبداللہ بن سلام تو نیک شخص تھے. آپ فرماتے کہ جب میرے کانوں میں سرکار کی صفات آنا شروع ہوئی کہ سرکار کیسے کلام کرتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے بولتے ہیں, جب کوئی آ جائے تو اس کو پہلے کیا جملہ کہتے ہیں, یہ ساری علامات نبوت میں سے ہے کہ نبی یہی کام کرتا ہے. تو فرماتے کہ اس وقت میرا ہاتھ چھوٹ گیا, میں نے جو درخت کو پکڑا ہوا تھا تو مجھ پر ایک جذب کی کیفیت طاری ہوئی, میرا ہاتھ چھوٹ گیا, میں حضور کے تصور میں تھا اور ایک زوردار نعرہ, نعرہ تکبیر جو تھا میری زبان سے نکلا. میری پھوپھی نے جب یہ نعرہ سنا پوچھا کہ کیا تو اس نبی کی خوشی میں نعرہ کہہ رہا ہے؟ فرمایا کہ ہاں, کہ موسیٰ بن عمران اگر آ جاتے تو کیا تو بھی اس طرح خوش ہوتا؟ فرمایا موسیٰ بن عمران آتے میں پھر بھی خوش ہوتا, لیکن یہ تو موسیٰ بن عمران کے آقا ہیں اور موسیٰ بن عمران نے ان کی اتباع کی ہمیں اجازت دی تھی. اب جامع ترمذی سنیے, فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے قریب پہنچا, ایسا عاشق جب حضور کے پاس جا رہا ہوگا تو میں کہتا ہوں عالم بالا میں فرشتوں کو بھی رشک آ رہا ہوگا اور ان پر بھی وجد طاری ہوگا کہ اللہ اکبر, یہ عاشق صادق حضرت عبداللہ بن سلام جو برسوں سے حضور کو یاد کر رہا ہے آج وہ حضور کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں. جامع ترمذی نے کہ ان جفل الناس الیہ, فرمایا میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ہجوم بنایا ہوا تھا سرکار کے ارد گرد. سرکار تشریف فرما تھا, کاش ہماری دل کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ رہی ہوں اور سر کی آنکھیں کتابوں کو دیکھ رہی ہوں. حضرت گرامی, کہ ہجوم تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد. کہتے ہیں فجئت فی الناس لانظر الیہ, فرمایا کہ میں آیا اور میں لوگوں کے درمیان آیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا کر میں سرکار کو دیکھوں. فرمایا فلما استبنت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جب میری نظر سرکار کے چہرے پر پڑی ان لوگوں کے ہجوم سے, جب میں نے سرکار کو دیکھا, عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, کہا کہ میں نے جان لیا یہ خدا کے نبی ہی کا چہرہ ہے, خدا کے نبی کے علاوہ کسی کا چہرہ اتنا روشن نہیں ہو سکتا, خدا کے نبی کے علاوہ کسی کا چہرہ اتنا روشن نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں وکان اول شیء تکلم بہ, میں نے دیکھا کہ سرکار لوگوں کو جو پہلی پہلی باتیں کرتے تھے, سبحان اللہ, لوگوں کو جو پہلا پہلا درس دے رہے تھے اس میں کیا سکھاتے تھے, تو سلام کو ہلکا نہ سمجھو، یہ ضروریات نبوت میں سے ہے اور یہ معاملات نبوت میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جناب اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے، میں نے اپنے آقا کو یہ کہتے ہوئے سنا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام، افشوا السلام، یعنی یہ پیغمبر کی علامت ہے، یہ علامت نبوت میں سے ہے۔ سلام کا موضوع کوئی ہلکا موضوع نہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو نبی مانا آپ کی تبلیغ سے، اور جو نبی ہوتا ہے اس کی زبان پر پہلا لفظ سلام کا جاری ہوتا ہے۔ فرمایا افشوا السلام، میرے آقا کہتے ہیں سلام کو پھیلاؤ، سلام کی کثرت کرو، وأطعموا الطعام، اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نعام تدخلون الجنہ، اور فرمایا کہ لوگوں کے تدخلون الجنت بسلام، اور لوگوں کے ساتھ گویا کہ صلح رحمی کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، اس کے ساتھ نرمی کرو۔ تو جس نے سلام کی کثرت کی، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کی، اور جس نے کھانا کھلانے کے اندر کثرت کی، فرمایا تدخلون الجنت بسلام، وہ انتہائی سلامتی کے ساتھ، سلام کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ اب آئیے بخاری شریف سے میں وہ حدیث پاک پیش کرتا ہوں کہ جس میں جو اور علامت انہوں نے سرکار کی پیش کی ہے کہ نبی کی کیا شان ہونی چاہیے۔ اس ٹاپک کو صرف اس حوالے سے رکھیے کہ سلام کتنی معتبر چیز ہے۔ نبی کو خدا اپنی توحید کا مبلغ بنا کر بھیجتا ہے، دلیل بنا کر بھیجتا ہے، اور اس کی زبان سے جو تبلیغ کے الفاظ سب سے پہلے صادر ہوتے ہیں، جو اس کی نبوت پر دلیل ہوتے ہیں، وہ پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ سلام، سلامتی، امن، 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 سکون، سلامتی۔ کہ جب سلام علیکم تم کہہ دو تو سامنے والے کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے تم ضامن ہو چکے ہو، اور اس کو نقصان پہنچانا تم پر حرام ہو گیا ہے۔ اب بخاری شریف میں آئیے، کہتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ سمع عبداللہ ابن سلام بقدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن سلام کو پتا چلا، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، ان انس ابن مالک قال سمع عبداللہ ابن سلام بقدوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک خود انصاری ہیں، مدینے والے ہیں، تو کہتے ہیں جب عبداللہ بن سلام کو یہ پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مدینہ منورہ آ گئے ہیں، وہ فی ارض یختلف، فاتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کسی وسیع جگہ پر گویا کہ تشریف فرما تھی، اور میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال انی سالک من ثلاث لا يعلمهن الا النبی، فرمایا کہ میں نے یہ دل میں سوال رکھے تھے تین چھپا کر، تین سوال میں نے دل میں چھپا کر رکھے تھے، اس کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، اور میں نے کہا کہ حضور کے پاس جاؤں گا اور حضور سے سوالات پوچھوں گا، اور یقیناً حضور نبی ہیں تو ان تینوں کے جوابات دے دیں گے۔ فرمایا کہ فما اول اشراق الساعہ، پہلی چیز کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، وما اول الطعام اہل الجنہ، جنتی جب جنت میں جائے گا تو پہلا کیا کھانا کھائے گا، یعنی اس کی توازوں کے لیے پہلا کیا کھانا پیش کیا جائے گا۔ وما ينزع الولد الى ابيه والى امه، کبھی یوں ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کے چہرے کی طرح ہوتا ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کہ اپنی ماں کے چہرے کی طرح ہوتا ہے۔ پوچھا کہ جناب یہ کیوں ہوتا ہے، یہ تین سوال ہو گئے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، اور جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کو سب سے پہلے کھانا کیا دیا جائے گا، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی اس کا چہرہ باپ کی طرح ہوتا ہے، کبھی ماں کی طرح ہوتا ہے، آخر یہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب گئے اور کہتے جب میں نے یہ بات کی تو اخبرنی بہن جبریل عانفہ، قال جبرائیل، سرکار فرماتے ابھی جبریل نے مجھے یہ ساری باتیں بتا دی ہے کہ ذاک عدو الیہود من الملائکہ، اور تم تو جانتے ہو نا کہ جبریل جو ہے اس کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور فرشتوں میں اسے اپنا دشمن مانتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام کے لگے کہ حضور ہاں بعض جاہل یہ بات کرتے ہیں کہ جبریل جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ سرکار نے فرمایا سنو کہ تم جو مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہو کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، تو فرمایا سنو فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب، فرمایا کہ ایک آگ مشرق اور مغرب سے نکلے گی، ایک آگ مشرق اور مغرب سے نکلے گی اور وہ لوگوں کو وہاں سے بھگائے گی۔ اب اس آگ کی کیفیت گویا کہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، لاوے کی صورت میں ہو سکتی ہے، جنگلات کی آگ کی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ آگ گویا کہ شروع ہو گئی ہے، اور مشرقی اور مغربی علاقوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا بہت سختی کے ساتھ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ آگ مشرق اور مغرب سے نکلے گی اور وہ لوگوں کو وہاں سے بھگائے گی، لوگ ان جگہوں کو چھوڑ کر بھاگیں گے. فرمایا وہ اولو طعام یا اہل الجنہ، اور گویا کہ جو سب سے پہلا کھانا جنتی کھائیں گے. فزیادت القبد الحوت، فرمایا کہ وہ مچھلی کی کلیجی ان کو کھلائی جائے، مچھلی کی کلیجی ان کو کھلائی جائے گی. اور فرمایا کہ وَإِذَا سَبَقَ الْمَاءُ الرَّجُلَ مَعَ الْمَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَدَ وَإِذَا سَبَقَ الْمَاءُ الْمَرْأَةِ نَزَعَتْ، فرمایا کہ جب باپ کا پانی بچے پر غالب آ جاتا ہے تو بچے کی صورت باپ جیسی ہو جاتی ہے، اور جب ماں کا پانی بچے پر غالب آ جاتا ہے تو بچے کی صورت ماں کے جیسی ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں جب میں نے تینوں جوابات سنے تو یقیناً اس کو خدا کے رسول کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا. فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، اور میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا کہ یہ جب بات ہوئی تو سرکار نے فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ ان الیہود قوم بہت، حضور یہودی بہت الزام لگانے والے ہیں. وَإِنَّهُمْ أَن يَعْلَمُوا بِالْإِسْلَامِ، اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں اسلام لا چکا ہوں، قبل ان تسألهم يبتهوني، تو حضور وہ مجھ پر گویا کہ ان سے پوچھے بغیر تو مجھ پر بڑی تہمتیں لگائیں گے، مجھے بڑے الزامات لگائیں گے، کیونکہ جو ان کے مطلب کی چیز ہوتی ہے اس کی وہ تعریف کرتے ہیں اور جو ان کے مطلب کی نہیں ہوتی ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. فجاءت اليهود، سرکار نے حضرت عبداللہ بن سلام کو جگہ کھڑا کر دیا، یہود کی پوری جماعت کو بلایا. یہود جب آئے تو سرکار نے پوچھا، اے یہودیوں، ایو رجل عبداللہ بن سلام فیکم، تم میں عبداللہ بن سلام نامی کوئی شخص ہے؟ اور اگر وہ ہے تو کیسا ہے؟ قالو، وہ کہنے لگے، خیرونا و ابن خیرونا، وہ تو ہمارے امام ہیں، ان سے بہتر ہمارے اندر کوئی نہیں ہے اور ان کے باپ جیسا بہتر کوئی شخص نہیں تھا. وہ سیدنا و ابن سیدنا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو ہمارے سردار ہیں، وہ ہمارے سردار کے بیٹے ہیں. ارائیتو ان اسلم عبداللہ بن سلام، سرکار نے فرمایا کہ تم عبداللہ بن سلام کو مجھ پر ایمان لاتے ہوئے دیکھ سکتے ہو؟ فقالو اعاذ اللہ من ذلک، کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے سید ہمارے آقا آپ پر ایمان لے کر آئے. فخرج عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن سلام کو سرکار نے کہا آ جاؤ یہاں پر. عبداللہ بن سلام جب آ گئے تو سرکار نے فرمایا بولو، تو انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہودی کہنے لگے، فقالوا شرنا و ابن شرنا، یہ تو شریر ہیں، ان کا باپ بھی بہت بڑا فسادی تھا. پہلے کہہ رہے تھے سیدنا و ابن سیدنا، یہ تو سید ہیں اور ان کا باپ بھی ہمارا سید تھا اور یہ بہت گویا کہ امام تھے اور ان کے والد بھی ہمارے امام تھے، لیکن جب ان کے مطلب کی بات نہیں ہوئی تو وہ ابن شرنا، اور یہ خود گویا کہ بڑے شریر ہیں معاذ اللہ، اور ان کے باپ بھی بہت بڑے شریر تھے. وانتخذوا، اور اس کے بعد وہ گالیاں دیتے ہوئے باہر نکل گئے. قال فہذا الذی کنت اخاف یا رسول اللہ، عبداللہ بن سلام نے مسکرا کر کہا حضور میں اسی بات سے ڈر رہا تھا کہ یہودی گویا کہ اس بات کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ تو ان کے اس ایمان کا واقعہ تھا. اور انہوں نے جو خطبہ دیتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، اس کے جملے کیا تھے؟ فرمایا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو وکان اول الشین تکلم به، سرکار نے جو سب سے پہلی چیز کی مجھے تعلیم دی ہے اور میں نے جو سرکار کو سب سے پہلی چیز کی جو تعلیم دیتے ہوئے دیکھی ہے وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، غریبوں کو ناداروں کو کھانا کھلاؤ. وَصَلُّوا النَّاسِ نِعَامٌ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِسَلَامًا، اور لوگوں کے ساتھ گویا کہ امن کا برتاؤ کرو، ان کے محافظ بنو، ان کے ساتھ رحمدلی کرو، ان کے ساتھ راحت اور عفت کے کام کرو، اور یہ ایسا ہوگا کہ تدخلون الجنۃ بالسلام، اللہ رب العزت تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. تو حضرات گرامی، آج کے درس میں کیونکہ سلام کلام ایک بہت بنیادی موضوع ہے تو میں نے کہا کہ اس کو آراستہ کرنے کے لیے علامات نبوت میں سے ابتدائی باتیں لائی جائیں. انشاءاللہ العزیز اس کے شرعی مسائل پر آنے والے درس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ سلام کا طریقہ کیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کے متعلق مزید اور کیا احادیث اور کیا فرمودات ارشاد فرمائے ہیں، تاکہ سلام کے حوالے سے بھی ہمارا ذہن مطمئن ہو جائے اور بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سمجھ لیں کہ اسلام کس چیز کا نام ہے اور میرے آقا کو کیسے مسلمان پسند ہیں. اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے، مولا جو ہم نے پڑھا اور حضرت عبداللہ بن سلام جو اولاد حضرت یوسف ہیں علیہ السلام، مولا کریم ان کے جو فضائل ہم نے بیان کیے اسے اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے.